बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बरूमंद। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा, फिर आप ईद नवरोज की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम समात फरमाएंगे, जिसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे और फिर प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो लीजिए समात फरमाए सबसे पहले आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर रिजवी हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज़ अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते, दारुलहकूमत इस्लामाबाद में जलसों की तैयारियां, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर कोरोना वबा से हलाकतों में इजाफा और आर्श गैस फील्ड के बारे में कुवैत सऊदी अरब समझौते पर ईरान का बाज़ाब्ता रद्दअमल, मुश्तरक गैस फील्ड से फ़ायदा उठाने का हक महफूज रखते हैं, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात PTI ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हिजब अख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ राबते एक बार फिर तेज कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक ने चौधरी बिरादरान के नाम से मशहूर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात और उन्हें वजीर आजम इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन शरीक नहीं थे, ताहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने एक और इत्तेहादी जमात MQM की क़यादत से भी राबता किया है। हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बाइस पाकिस्तान के दारुलहकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से रेड जोन के रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्तों का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां منسوخ کر دی گئی ہیں اور 12,000 فاضل پولیس اہلکاروں کو دارالحکومت کی سیکورٹی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف اور حزب اختلاف کی جماعتیں اتوار کے روز اسلام آباد میں الگ الگ مقامات پر جلسے کر رہی ہیں، جس کے لیے مختلف شہروں سے کارکنوں کے قافلے شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کو خطاب کریں گے، جبکہ حزب اختلاف کے رہنما سیکٹر H9 میں اپنے حامیوں کے اجتماع کی قیادت کریں گے۔ ہندوستان میں پچھلے کچھ دنوں سے ہلاکتوں کی تعداد کم تھی، تاہم اب ایک بار پھر اس میں اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز کی شرح میں کمی کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,100 مریض ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 5,20,855 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران کورونا وائرس کے 1,660 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کیسز کی مجموعی تعداد 4,30,18,032 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,349 مریضوں کے شفایاب ہونے کے بعد اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 4,24,80,436 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں فعال کیسز کی تعداد 4,779 سے گھٹ کر 16,741 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش پر عالمی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قطر میں طالبان اور امریکی وفد کے مابین ہونے والی ملاقات کو التوا میں ڈال دیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت تعلیم نے اپنے سابقہ بیان کے خلاف یہ اعلان کیا تھا کہ ملک میں 6ٹھی کلاس سے اوپر کی لڑکیوں کے تمام اسکول اور کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت تعلیم نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جب بھی شریعت کے مطابق لڑکیوں کے اسکول کی ڈریس اور دوسرے مسائل حل کر لیے جائیں گے، تب یہ اسکول طالبان رہنما کی ہدایات پر دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں 23 مارچ سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آرش یا الدورہ مشترکہ گیس فیلڈ کے بارے میں سعودی عرب اور کویت کے درمیان نئے اعلان شدہ سمجھوتے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس مشترکہ گیس فیلڈ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایران کا حق محفوظ ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید احمد خطیب زادے نے آرشیا دورہ مشترکہ گیس فیلڈ کے بارے میں سعودی عرب اور کویت کے درمیان نئے اعلان شدہ سمجھوتے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس مشترکہ گیس فیلڈ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ایران کا حق محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیس فیلڈ ایران، سعودی عرب اور کویت کے درمیان ایک مشترکہ گیس فیلڈ ہے جس میں تینوں ملکوں کا حق بنتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ 3 ملکوں میں مشترکہ گیس فیلڈ واقع ہونے کی بنا پر اس فیلڈ سے فائدہ اٹھانا یا اس کی توسیع کے لیے کوئی بھی اقدام 3 ملکوں کی باہمی مفاہمت اور ہم آہنگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گیس فیلڈ کے بارے میں سعودی عرب اور کویت درمیان حالیہ نئے سمجھوتے کا اعلان اس سے قبل کے 3 ملکوں کے مذاکرات اور مفاہمت کے منافی اور غیر قانونی ہے کہ جس کی ایران کبھی حمایت نہیں کر سکتا۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایران نے جیسا کہ بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ اس مشترکہ گیس فیلڈ کے بارے میں ایران، سعودی عرب اور کویت کے درمیان مشترکہ اقدامات سے متعلق مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں کویت کے ساتھ اس سے قبل کے مذاکرات کے نتائج اور 3 ملکوں میں اس فیلڈ کی تقسیم کے فارمولے کے تحت ایران گفتگو کے لیے آمادہ ہے۔ آرچ گیس فیلڈ ایران کا گیس سے متعلق ایک اہم علاقہ ہے جو خلیج فارس کے شمال میں اور ایران کے صوبہ ہرمزگان میں واقع ہے۔ ایران کے خلاف عائد ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے ویانا میں جاری مذاکرات کے یورپی کوآرڈینیٹر انریکا مورا آج تہران پہنچ رہے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق انریکا مورا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہفتے کی شام تہران پہنچیں گے۔ انریکا مورا نے مزید لکھا کہ ان کے دورے تہران کا مقصد ویانا مذاکرات کے حوالے سے باقی ماندہ اختلافات کو دور کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان مذاکرات کو نتیجے تک پہنچانا ہوگا۔ یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر اور ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باخری کنی کے درمیان ملاقات اتوار کی صبح متوقع ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صنعاء پر جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملے میں 8 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ یمنی بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جنگی جارحیت کے نتیجے میں یمن کی 85% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اس ملک کو غذاؤں اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت صحت نے سنیچر کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صنعاء کے سبعین علاقے میں جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملے میں 8 عام شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے پہلے مرحلے کے مکمل ہونے پر ایک ماہ سے جاری جنگ میں فوجی ہلاکتوں کی تفصیل جاری کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ دونباس ریجن کا 93% علاقہ روس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یوکرین کے جن شہروں کا محاصرہ جاری ہے وہاں فوج پیش قدمی کر سکتی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں فوجی آپریشن کا پہلا ہدف دونباس ریجن کو آزاد کرانا تھا۔ لوہانسک اور دونیسک ریاستوں کے ساتھ ساتھ دونباس ریجن کا 93% علاقہ روس کے کنٹرول میں چلا گیا اور جنگ میں اب تک 1351 روسی فوجی ہلاک جبکہ 3825 زخمی ہو چکے ہیں۔ جدہ میں آرامکو تیل تنصیبات تقریباً مکمل طور پر جل گئی ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعے کی رات سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر جدہ میں تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت اس حد تک تھی کہ ماضی میں اس طرح کی آگ کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایندھن کے ٹینکوں اور کمپنی کی تنصیبات میں آگ نے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، جنگ یمن کو 7 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے ایران میں مقیم پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار میثم ہمدانی سے یمن کے اجمالی حالات، فائدہ و نقصان اور جیت و ہار کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ لیجئے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
صاحب السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی میثم ہمدانی صاحب، بات ہو رہی ہے جنگ یمن کو 7 سال مکمل ہو چکے ہیں، تجزیہ اجمالی طور پر آپ کیا کرنا چاہیں گے اور فائدہ اور نقصان، جیت اور ہار کے تعلق سے آپ اپنا کیا تبصرہ پیش کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اصل تو جنگ جو ہے وہ مظلومین کی اور ظالمین کی جنگ ہے۔ یہ ظالم نظام ہے جو پوری دنیا پر حاکم ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، جتنی تنظیمیں، عالمی تنظیمیں، آپ ان سب کا اگر جائزہ لیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، تو وہ اس وقت اس ظالم اسٹیبلشمنٹ اور نظام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو دنیا کے اوپر مظلومین کے خلاف جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو او آئی سی کانفرنس ہوئی ہے, تو اس میں اگرچہ یہ کہنے کو تو اسلامی ممالک ہیں لیکن یمن کا تذکرہ بھی انہوں نے نہیں کیا. یعنی اتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ اگر آپ یوکرائن ہو یا کسی اور جگہ ہو, وہاں پر اگر کوئی ایسی جنگ کیفیت بنتی ہے یا کوئی صورتحال, اگرچہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم جنگ کے تو مخالف ہیں.
صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو 7 سال سے دنیا دیکھ رہی, تماشا دیکھ رہی ہے, لیکن کیا اب یمنی عوام اس بات کے محتاج ہیں کہ اب کوئی سعودی عرب کی مذمت کرے تو ان کو حوصلہ ملے گا؟ آج کس پوزیشن میں وہ؟
نہیں, آج جو صورتحال ہے اب اس وقت تو اب یہ تو صرف جو ہے وہ پپٹس رہ گئے ہیں کہ ان کی اگر کوئی مذمت کرے نہ کرے تو وہ تو ایک رسمی کروائی ہے, لیکن مظلومین اب خود ایسی صورتحال میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنی قوت کی طرف بڑھ رہے ہیں, مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ان کو بھی عالم اسلام کے اندر یہ سب کا جو ہے یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ بھائی آپ اگر خود مضبوط ہیں, اپنا حق لینے کے قابل ہیں تو آپ خود حق لے سکتے ہیں. جنگل کا قانون ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو حاکم ہے اس کے اندر اگر آپ مظلوم رہیں, اپنے آپ اگر کمزور رہیں گے تو آپ اپنا حق نہیں رہ سکتے. اب جو یمن کی جو صورتحال ہے وہ سب کے اوپر واضح ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف بھیک مانگنے کی یا کسی کی مذمت کی. لیکن بات ایک دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آیا ضرورت ہے, یعنی ایک دفعہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان اخلاقی اقدار کی اور ان قوانین کی کہ جو خود بنائے ہوئے ہیں اداروں نے اور خود بنائے ہوئے ہیں عالمی تنظیموں نے, ان کو کم از کم اپنی ان قوانین پر یا ان اقدار پر کہ جو خود انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس پر ظاہری طور پر تو عمل کرنا چاہیے, ان کو کم از کم اپنا اس ظاہری پاس رکھنا چاہیے اس چیز کا. تو بھارت
مدنی صاحب سوال یہ ہے کہ 7 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد سعودی شہزادوں اور خاص طور پر بن سلمان کو ہوش نہیں آیا کہ اس طرح سے جنگ جیسا وہ چاہتے تھے نہیں جیتی جا سکتی؟
یہ استکباری قوتیں, استکباری طاقتیں, فرائین جو ہیں تاریخ کے اندر بھی ان کی یہی تاریخ رہی ہے, آج بھی ان کا یہی ہے کہ وہ جتنا اس باطل کی دل دل میں آگے چلتے ہیں اس میں مزید پھنستے جاتے ہیں, اور اس پھنسنے کے بعد پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ اپنی غلطی کو جو ہے اصلاح کریں, اپنی غلطی کی جو ہے اس کی درستگی کریں, نہیں غلطی کے اوپر غلطی کرتے ہیں, اور اسی میں پھر ان کی تباہی بھی ہوتی ہے, اسی میں ان کی بربادی بھی ہوتی ہے, اور یہ بھی وہی تاریخ ہے جو یہ دہرا رہے ہیں, چاہے وہ سعودی شہزادے ہوں یا ان کے آغیان ہوں جو عالمی طاقتیں ہیں, تو وہ ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ یہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ تو ان سے استفادہ کرتے ہیں, وہ ان سے ان کو اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں, ان سے ان کی تجارت ہے, ان سے ان کا کام چل رہا ہے, اور وہ جتنا دنیا کے اندر جنگ رہے گی, جتنی بدامنی رہے گی ان کے فائدے میں ہے, اور وہ اسی لیے کہیں نہ کہیں جنگ کی جو ہے یہ آگ جلا کے رکھتے ہیں. یہاں پر اصل کردار اقوام کا ہے کہ ان اقوام کو, جیسے امام خمینی نے کہا نا کہ اقوام کی بیداری ضروری ہے, اقوام کو بیدار ہونا چاہے گا, ہونا پڑے گا, اور اگر اقوام بیدار ہوں گی تو وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہیں. اب جو یہ پپٹس گورنمنٹس ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی توقع رکھنا بیکار.
ایک سوال اور آپ سے مختصر جواب چاہوں گا میثم احمدانی صاحب کے, اب سعودی عرب کی طرف سے مذاکرات کی بھی باتیں ہونے لگیں لیکن عملی میدان میں وہ جو بامقصد مذاکرات ہونا چاہیے اس کی طرف انہوں نے قدم نہیں بڑھایا, تو مذاکرات چاہتے بھی ہیں اور مذاکرات کرتے بھی نہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟
جی میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ممالک ہیں جیسے سعودی ہے یا اسی طرح کے دوسرے ممالک ہیں, یہاں پر تو کچھ افراد ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں, ان مفادات کی خاطر وہ قوم کو بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ ملک کو بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ایم بی ایس ہو گیا یا دوسرے اس قسم کے جو شہزادے ہیں, یہ تو اپنی ثروت قدرت اپنی پاور کے حصول کے درپے ہیں, یہ بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں, اگر ان کی بادشاہت کی ان خوابوں کے اندر ان کو کوئی جو ہے وہ سپورٹ ملے گی تو وہ اس طرف جائیں گے, باقی ان کو نہ قوم کا درد ہے, نہ ملت کا درد ہے, نہ عالم اسلام کا کوئی درد ہے, وہ ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ اپنی اس قدرت کے حصول پہ نزدیک سے نزدیک ہوں. تو میرا خیال ہے کوئی اتنا وہ سیریس نہیں سمجھتا, میں سنجیدہ نہیں سمجھتا ان چیزوں کو کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوں یا اس قسم کی کسی مثبت کام میں یہ سنجیدہ ہوں.
یہاں سامعین یہ تہران میں مقیم پاکستان کے سینئر تجربہ میسم حمدانی صاحب تھے جو یمن کے حالات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. عزیز سامعین ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. کل 27 مارچ 2022 سے ہماری نئی فریکوینسیاں اس طرح ہوں گی. صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر, شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز پر اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر. اسی طرح رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. تو سامعین کل سے یہ ہماری فریکوینسیاں تبدیل ہو رہی ہیں, آپ نوٹ فرما لیں. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر منزل ہر محفل میں جلوہ حق دنیا کو دکھایا، جلوہ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے اس نے کیا تخلیق جہاں کو، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، و سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام عید نوروز کی مناسبت سے میرا خصوصی پروگرام، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 فروردین، 23 شعبان اور 26 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس شعبان سن 304 ہجری قمری کو عظیم اور مجاہد عالم دین ابو محمد حسن بن علی اتروش المعروف ناصر کبیر نے وفات پائی۔ ان کی ولادت سن 230 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ ناصر کبیر کا شجر نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ انہوں نے دینی علوم بغداد اور کوفے میں حاصل کیے اور ممتاز عالم دین کی حیثیت سے ابھرے، نیز وہ شاعری کا بھی بہت زیادہ ذوق رکھتے تھے۔ حسن اتروش نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور ایران کے شمالی علاقے طبرستان میں علویوں کی تحریک اور حکومت کے زمانے میں طبرستان چلے گئے۔ علوی حکومت کے سقوط کے بعد انہوں نے اس کا احیاء کیا اور ایران کے بڑے شمالی علاقے پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ علاوہ ازیں حسن اتروش نے دین اسلام کی تبلیغ بھی بہت زیادہ کی اور دسیوں ہزار افراد کو مسلمان بنایا۔ تیئیس شعبان سن 733 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے معروف محدث اور ادیب حسین بن عبداللہ طیبی نے وفات پائی۔ وہ شرف الدین کے نام سے معروف تھے۔ وہ معانی و بیان اور عربی ادب کے اپنے زمانے کی اہم شخصیات میں شامل تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور روایت و حدیث کی تدریس میں فعال کردار ادا کیا۔ تیئیس شعبان سن 817 ہجری قمری کو 9ویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین ایرانی شاعر و ادیب نور الدین عبد الرحمن جامی ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں واقع شہر تربت جام میں پیدا ہوئے۔ وہ ایام جوانی میں سمرقند چلے گئے اور وہاں پر دینی، ادبی اور تاریخی علوم حاصل کیے۔ جامی عارف جام کے نام سے معروف تھے اور ان کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص عقیدت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور جابر طاقتوں کی تعریف میں لب کشائی نہیں کی۔ سن 898 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چھبیس مارچ سن 1827 عیسوی کو دنیا کے ایک بہت بڑے موسیقار لڈویگ وان بیتھوون نے وفات پائی۔ وہ 17 دسمبر 1770 کو جرمنی کے شہر بون میں پیدا ہوئے تھے۔ بیتھوون نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر 1787 میں وہ ویانا چلے گئے، جہاں انہوں نے آسٹریا کے مشہور موسیقار موزارٹ سے موسیقی سیکھی۔ سن 1790 میں ان کی ملاقات ایک اور بڑے موسیقار جوزف ہائیڈن سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے ہائیڈن سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1798 میں بیتھوون کی سماعت متاثر ہونی شروع ہوئی اور سن 1802 کے لگ بھگ وہ مکمل طور پر بہرے ہو گئے، مگر موسیقی کے ساتھ ان کا تعلق جاری رہا۔ نیز وہ موسیقی کے فن پارے تخلیق کرتے رہے۔ چھ فروری سن 1280 ہجری شمسی کو ایرانی موسیقار اسماعیل ادیب خانسار شہر میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی آواز اچھی تھی، اس لیے ان کے والد نے انہیں شہر کی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں شاعری اور موسیقی میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے فارسی شاعری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اصفہان گئے، جہاں انہوں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ بعد میں انہوں نے ستار اور پیانو بجانا بھی سیکھ لیا اور ریڈیو اسٹیشن قائم ہونے کے بعد وہاں گلوکاری شروع کر دی۔ اسماعیل ادیب خانساری کا 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس مارچ سن 1984 عیسوی کو افریقی ملک گنی کے عظیم رہنما احمد سکو تورے کا انتقال ہوا۔ وہ 9 جنوری سن 1922 کو گنی کے ایک وسطی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کم سنی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا اور فرانسیسی سامراج سے اپنے ملک کی آزادی کے خواہاں تھے۔ احمد سکو تورے ڈیموکریٹک پارٹی آف گنی کے، جس نے مغربی افریقی خطے کو فرانسیسی سامراج سے آزاد کرانے کے لیے سخت کوشش کی، بانیوں میں سے ایک تھے۔ سن 1958 میں وہ واحد افریقی رہنما تھے جنہوں نے فرانسیسی صدر جنرل ڈیگال کی طرف سے فرانسیسی کالونیوں میں فرانسیسی افریقی سوسائٹی کی تشکیل کی تجویز کے خلاف ووٹ دیا۔ سن 1958 میں ہی 2 اکتوبر کو گنی نے آزادی حاصل کی اور سکو تورے صدر اور وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک گنی کی قیادت کی اور مسلسل 4 بار صدر منتخب ہوئے۔ سن 1981 سے سکو تورے نے ایران عراق جنگ میں ثالثی کے لیے اسلامی کانفرنس تنظیم کے ثالثی وفد کی سربراہی کی اور تہران اور بغداد کا دورہ بھی کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
المقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، سب سے پہلے عید نوروز کی آمد کی مناسبت سے ہم اپنے تمام معزز سامعین کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی عید نوروز کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سامن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں۔ باد نوروز سے سرمست ہیں کوہ و صحرا، باد نوروز سے سرمست ہیں کوہ و صحرا، زیب تن عید کی پوشاک کریں شاہ و گدا، جائیں سب دشت میں یا سوئے چمن عید کے دن، جائیں سب دشت میں یا سوئے چمن عید کے دن، میں کدے ہی میں لگاؤں گا میں رخ سوئے خدا۔ شاہ و درویش کو نوروز مبارک ہو مگر، شاہ و درویش کو نوروز مبارک ہو مگر، یار دلدار کرے آ کے درے میں کدا وا۔ سامن، اسلامی تاریخ میں تقویم کے اعتبار سے نوروز ہی کا دن ہے جب پہلی بار دنیا میں سورج طلوع ہوا، درختوں پر شگوفے پھوٹے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر اتری اور طوفان نوح ختم ہوا، نبی آخر الزمان پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ کئی مسالک میں اس روز کی مخصوص عبادات بھی ہیں جن کا بنیادی وصف آنے والے سال کے لیے خوشبختی، امن و سلامتی اور ترقی کی دعائیں مانگنا اور گزرے ہوئے وقت کے لیے رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان ممالک کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں ایرانی نوروز کی ثقافت اور آداب و رسوم پائے جاتے ہیں اور جشن نوروز منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوران ہم ہندوستان اور پاکستان میں نوروز کی فضا سے متعلق ہندوستان اور پاکستان کے دو ماہرین کی گفتگو بھی سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، قدیم زمانوں سے منائے جانے والے تہوار نوروز کی آمد کے ساتھ ہی نوروز اور عید کی مبارکباد کی دلکش آوازیں ایران کے علاوہ ان ملکوں میں بھی سنائی دیتی ہیں کہ جو ایرانی نوروز کے آداب و رسوم اور ثقافت سے متاثر ہیں۔ ایران بہت قدیم تاریخ اور پس منظر کا حامل ملک ہے، اور اس قدیم تاریخ اور تہذیب کے نتیجے میں اس کا ثقافتی قلمرو بہت وسیع و عریض ہے۔ نوروز کا قدیم جشن بھی اسی ثقافتی قلمرو کے مظاہر میں سے ایک ہے کہ جو آج دنیا کے 12 سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے۔ نوروز، جو کہ موسم بہار کا آغاز ہے، خوبصورت رسم و رواج اور روایات سے منسلک ہے، اور 3000 سال سے زائد عرصے سے بہت سے خاندان کے افراد موسم بہار کے آغاز کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں میں یکجا ہوتے ہیں تاکہ موسم بہار کے آغاز کی خوشی کے ایام مل کر منائیں۔ نوروز دنیا کے لوگوں میں اس قدر مقبول ہے کہ 2010 میں اقوام متحدہ نے عالمی یوم نوروز کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ قدیم نوروز منانے والے ممالک میں افغانستان، پاکستان، آذربائیجان، ترکی، ہندوستان، تاجکستان، ترکمنستان اور چین کی کچھ اقوام اور بہت سے ملکوں کی دیگر اقوام شامل ہیں۔
سامعین، آئیے پروگرام کے آغاز میں جمہوریہ آذربائیجان کا سفر کرتے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان میں نوروز کا ماحول بہت ہی شاندار اور قابل دید ہوتا ہے، اور لوگ نوروز کے آنے سے چند ہفتے قبل سے ہی اس عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور نوروز سے قبل آخری منگل کی رات کو، جس سے چہارشنبا سوری کے نام سے شہرت حاصل ہے، کا جشن مناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی ایک قدیم رسم ہے۔ چہارشنبا سوری کو ایران کے لوگ اپنے گھروں، شہروں اور گلیوں کوچوں کی صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ کانٹوں اور ذرا رسا جڑی بوٹیوں کو جلانے کا اقدام کر کے دنیا کو نفرتوں اور اختلافات و تنازعات کے کانٹوں کو بچھانے یا پھیلانے، اور بغض و حسد کی ذرا رسا بوٹیاں اگانے سے پرہیز، اور امن و سکون، آزادی اور پیار و محبت سے رہنے کا پیغام دیتے تھے۔ البتہ جمہوریہ آذربائیجان کے لوگ 4 ہفتوں میں 4 منگل کی راتوں کو یہ جشن مناتے اور رقص کرتے ہیں۔ یہ روایت زمین کو تشکیل دینے والے 4 عناصر، پانی، ہوا، زمین اور آگ کی یاد آوری کی رسم سے موسوم کی گئی ہے۔ باکو میں نوروز کی تقریبات زیادہ تر جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت کے ایک تاریخی اور قدرتی حصے ایچیری شہر میں منعقد کی جاتی ہیں، جو کہ وہاں کے باشندوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ جگہ ہے۔ اس شہر میں نوروز کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور مقامی کھانے اور مختلف قسم کے کباب بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اسٹالز اور دکانیں لگائی جاتی ہیں، جن میں انواع اقسام کی مٹھائیاں اور ہینڈی کرافٹ کے سامان فروخت کیے جاتے ہیں۔
سامعین، ہندوستان میں بھی نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ شاید یہ عجیب بات ہو، لیکن یہ وسیع و عریض ملک سابق بادشاہوں اور حکمرانوں کے دور میں ایرانی تہذیب و ثقافت اور فارسی زبان کے پھیلاؤ سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے، اور ہندوستانی ثقافت اور تاریخ کے ہر گوشے میں فارسی ثقافت کے آثار مل سکتے ہیں۔ نوروز ایران کے پارسی تارکین وطن کے علاوہ ہندوستان کی کچھ دوسری اقوام میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ہندوستان کے ایک ماہر جناب قمر عباس کی گفتگو پیش کرتے ہیں، کہ جو کئی برسوں سے ایران میں مقیم ہیں۔ وہ ہندوستان میں نوروز منائے جانے کے حوالے سے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
میں قمر عباس ہوں، میرا تعلق شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے ہے۔ اگر میں ہندوستان میں نوروز کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ نوروز پورے ہندوستان کے 3 خطوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پہلا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا خطہ ہے، کہ جہاں ایران کی طرح سے ہی جشن مناتے ہیں، اور نوروز کے پہلے دن اس خطے میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایران کی ہی طرح ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت اور ملاقاتوں کے سلسلے کے علاوہ اس علاقے کے عوام نوروز کے شروع ہونے کے ساتھ ہی درخت لگانے پر خاص توجہ دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اپنے گھروں اور باغوں میں درخت لگاتے ہیں، اور حتیٰ ریاستی حکومت کی سطح پر بھی درخت لگانے کا کام انجام پاتا ہے۔ کشمیر میں بھی یہ تہوار 7 دن تک جاری رہتا ہے، اور مقامی کھانے پکائے جاتے ہیں۔ کشمیر کا نوروز ایرانی نوروز سے بہت ملتا جلتا ہے، اور اس علاقے کی ثقافت ایرانی ثقافت سے بہت ملتی جلتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے چھوٹا ایران بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک اور علاقے میں بھی کہ جہاں ہندوستان کے پارسی بستے ہیں ان کے درمیان بھی جشن نوروز منایا جاتا ہے۔ یہ ایرانی پارسی اصل میں ایرانی زرتشتی ہیں کہ جنہیں پارسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ایرانی ہیں جو صدیوں پہلے ہندوستان ہجرت کر گئے تھے اور ان کی ثقافت ہندوستان کی مقامی ثقافت سے بھی کسی حد تک متاثر ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بھی جشن نوروز مناتے ہیں اور ان کی روایت اور فلسفہ بھی وہی ہے کہ جو ایران میں ہے کہ وہ کیوں جشن مناتے ہیں، ان کے پروگرام ہندوستانی ثقافت سے بھی کچھ متاثر ہیں۔
سامعین، ہندوستان کے پارسی نوروز کے موقع پر ایرانی اور مقامی دونوں قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو ایرانی پکوان کہ جو یہ لوگ بناتے ہیں، ایک زعفرانی پلاؤ اور دوسرا حلیم ہے، اور نوروز کے باقی پکوان ان کے مقامی کھانے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہندوستان کے پارسی ریاست گجرات اور ممبئی میں رہتے ہیں۔ یہ تو رہی دوسرے گروہ کی بات، اور تیسرا گروہ کہ جو ہندوستان میں نوروز مناتا ہے وہ عام طور پر ہندوستان کے شیعہ ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ البتہ یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر شیعہ نوروز کا جشن اپنے گھروں میں ہی مناتے ہیں اور ایک خاص دسترخوان بچھاتے ہیں اور سال کے رنگ کے مطابق کھانا تیار کرتے ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پرانی روایات کے مطابق نوروز کے موقع پر ایک دوسرے پر پانی یا گلاب چھڑکا جاتا ہے۔ یقیناً جیسا کہ میں نے ذکر کیا، نوروز ان کے گھروں میں منایا جاتا ہے اور زیادہ تر ہندوستان کے شیعہ اسے مناتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ نے ہندوستان میں نوروز کا جشن منائے جانے کے سلسلے میں ہندوستان کے ماہر جناب قمر عباس کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم ہندوستان سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں کہ جو ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے ہندوستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اور ان دونوں ملکوں کی تہذیب و ثقافت تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ جشن نوروز کے سلسلے میں پاکستان کے آداب و رسوم کے بارے میں پاکستان کے ماہر جناب عبد الرحیم دورانی اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عبد الرحیم درانی ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران میں پشتو ریڈیو کا ڈائریکٹر ہوں اور پاکستان کے خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایران کے کچھ آداب و رسوم مشترک ہیں، اور ان مشترکات میں سے ایک سات کی عدد کا مشترک ہونا ہے۔ مثال طور پر کچھ علاقوں میں بعض ایسے کھانے پکائے جاتے ہیں جو مشترک ہیں، جیسے کہ ہفت خوراک یعنی سات کھانے، یا ہفت میوہ یعنی سات پھل، اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے آداب و رسوم ہیں۔ اب اگر میں آپ کو پشاور کے بارے میں بتاؤں کہ جہاں سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پر نوروز میں سات قسم کی مخصوص مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اور بعض علاقوں میں گھروں کی صفائی ستھرائی اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور نئے لباس پہننا، یہ سب چیزیں مشترک ہیں اور رسم و رواج کا ایک سلسلہ ہے جو مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں نوروز کی رات آگ جلا کر اس پر چھلانگ لگانے کا بھی رواج ہے، لیکن پاکستان کے اکثر علاقوں میں، جیسے اس ملک کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو مولا بنایا تھا، وہ دن نوروز تھا، یعنی قمری لحاظ سے 18 ذی الحجہ کی تاریخ شمسی سال کا پہلا دن یعنی نوروز تھا۔ یہ دن شیعوں کے لیے ایک اہم ترین دن ہے، لہذا اس دن وہ مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور قوالی کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور پولو جیسے مخصوص کھیل کھیلتے ہیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ایران میں نئے سال یا نوروز کا جشن 13 دن تک منایا جاتا ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ ان چھٹیوں کا 13واں دن خاندان کے افراد اس دن گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور پورا دن گھر سے باہر کھانے پینے اور سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی تعطیلات کا اختتام مناتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بعض علاقوں مثلاً بلوچستان میں بھی سجدہ بدر مناتے ہیں، یعنی نئے شمسی سال کی 13ویں تاریخ کو ایرانی عوام پہاڑوں، میدانوں اور وادیوں میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ بدر کی تقریبات مناتے ہیں۔ وہاں وہ انواع اقسام کے کھانے پکاتے اور کھاتے ہیں۔ ایک اور روایت جو بہت زیادہ پرانی ہے، پانی چھڑکنے کی ہے، جس میں ایک دوسرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ یہ ان قدیم رسومات میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ پانی روشنی ہے۔
سامعین، کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں تو نوروز زیادہ وسیع پیمانے پر نہیں منایا جاتا، لیکن پہاڑی علاقوں کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں اسے زیادہ تر مقامی لوگ مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا کام مویشی پالن ہے، اور کیونکہ کسانوں کے لیے ہر چیز کا آغاز موسم بہار سے ہوتا ہے، اور نوروز کا ایک قدیمی فلسفہ بھی ہے کہ جس کا تعلق زراعت سے ہے، اور جو لوگ ان علاقوں میں زیادہ تر مویشی پالتے یا کسان ہیں ان کے درمیان زیادہ تر یہ عقائد باقی رہ گئے ہیں۔ سامعین، آپ نے پاکستان کے جناب عبدالرحیم دورانی کی بھی نوروز کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، اور سامعین انہی عرائض کے ساتھ ہی نوروز کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ محسوس ہوئے ہوں گے۔ آپ سب کو نوروز کی ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات میں شائع ہونے والے اہم سیاسی مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہمشہری سے۔ روزنامہ ہمشہری لکھتا ہے، قطر کی دفاعی نمائش میں ایران کی شرکت، امریکہ آگ بگولا۔ امریکہ نے ایران کے فوجی حکام اور میزائلوں کی دوحہ دفاعی نمائش میں موجودگی پر افسوس اور پریشانی کا اظہار کیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک باضابطہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ دوحہ دفاعی نمائش میں ایران کے فوجی حکام، بالخصوص سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلی افسران کی موجودگی کے سلسلے میں بری طرح فکر مند ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران خلیج فارس کے علاقے میں بحری سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لہذا ایران کی اس نمائش میں موجودگی کو مسترد کیا جاتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈیڈ پرائس کے بیان میں کہا گیا کہ ایران کے ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر امریکہ کے مختلف قوانین کے تحت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ رویٹرز نے بھی ایران کی دوحہ دفاعی نمائش میں ویانا ایٹمی مذاکرات کے ساتھ ساتھ موجودگی کو انتہائی دلچسپ واقعہ قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی اسٹال پر ایک اسپیڈ بوٹ میں ایران کمانڈو افواج کا ایک بہت بڑا پوسٹر لگایا گیا تھا۔ ایران کی اسٹال کے ساتھ ساتھ امریکی کمپنی جنرل ایٹمکس کا اسٹال بھی موجود تھا۔ سامعین، الاحرام لکھتا ہے، بین الاقوامی سفارتکاری کٹہرے میں۔ امریکہ کی قیادت میں مغرب نے ابھی تک یوکرین کی جنگ کو روس کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا کوئی عندیہ نہیں دیا۔ حالات گزشتہ دو ہفتوں کے دوران مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کی جانب تباہ کن اسلحے کی ترسیل میں اضافہ کر دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب معاملہ یوکرین، اس کی خود مختاری اور ارضی سالمیت تک محدود نہیں رہا، اب روس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ذاتی طور پر روس کے صدر بھی ٹارگٹ پر ہے۔ 17 مارچ کے امریکی وزیر خارجہ کے بیان کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب معاملہ یوکرین سے امریکی افواج کے انخلاء تک محدود نہیں، بلکہ ماسکو کو اس بات کی ضمانت دینا ہوگی کہ مستقبل میں ایسا اقدام ان کے بقول کسی بھی بہانے کے تحت انجام نہیں دیا جائے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر ماسکو اور کیف مذاکرات پر مبنی معاہدہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، تب بھی امریکہ روس کے خلاف اپنی اقتصادی جنگ جاری رکھے گا۔ اس وقت انتظار اس بات کا ہے کہ یورپی دارالحکومتوں میں منطق کا بول بالا ہو، اور یوکرین کو روس اور یورپ میں امن و سلامتی کے پل کے طور پر دیکھا جا سکے، نہ کہ روس کو سزا دینے کے میدان جنگ کے طور پر۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے، یوگی کی حلف برداری، ہندو مسلم کے نام پر اقتدار تو حاصل کر لیا، درپیش مسائل سے کس طرح مقابلہ کریں گے مہاراج؟ بی جے پی کے حامی یہ مان رہے ہیں کہ ان کی پارٹی 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بھی جیت جائے گی۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ نریندر مودی 2024 میں یا اگلے سال وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ سب سے اوپر ہوں گے۔ ابھی تو اسے ان کی خوش فہمی ہی سمجھیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 2024 کے عام انتخابات یوگی کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوں گے۔ یوگی نے اپنے سخت امتحان کے لیے انتخابات کے دوران خود ہی عہد نامہ جاری کیا ہے، لہذا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا چیلنج ان کے سامنے رہے گا۔ ان کے ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے لوک سبھا سے استعفی دے کر ریاست کی سیاست میں سرگرم رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار سڑک سے اسمبلی تک مضبوط اپوزیشن موجود رہے گی اور اگلے 2 سال ہنگامہ آرائی کے ہوں گے۔ روزنامہ نوائے وقت جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، اسلام آباد میں لوگوں کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 3 چوہے مل کر میرا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں شکست دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو این آر او دے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کو این آر او دے۔ اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو خریدنے کے لیے 20-25 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے۔ عوام سے وعدہ کرتا ہوں سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا۔ بھارت سے تب دوستی کریں گے جب تک 5 اگست کا غیر قانونی اقدام واپس نہیں لیتا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرا میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شاندار استقبال پر عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شاندار جلسے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا، جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ 3 چوہے مل کر میرا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں شکست دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ان کو این آر او دے۔ میں جنرل مشرف کی طرح ان کو این آر او نہیں دوں گا، اگر میں نے انہیں این آر او دے دیا تو یہ میری پاکستان سے سب سے بڑی غداری ہوگی۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامنے آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 12ویں صدی ہجری قمری کے نامور عالم دین علامہ بزرگ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ حیات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تاریخ تشیع میں آپ اور آپ کے شاگرد فقہ کے عظیم ستون شمار ہوتے ہیں اور فقہ میں عظیم تحول و تبدیلی ایجاد کی اور مذہب تشیع کے آئین و قوانین کا سخت دفاع کیا ہے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بیان کیا تھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد سے ہی حکومت صفویہ کے زوال کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ افغانیوں نے ایران پر حملہ کر کے اس کے دارالحکومت یعنی اصفہان پر چڑھائی کی، اور حکومت صفویہ کے جس نے تقریباً 200 برسوں تک ایران پر حکومت کی تھی ختم ہو گئی۔ حکومت صفویہ کے سقوط سے بادشاہ نادر شاہ اور سلسلہ افشاریہ کے ظاہر ہونے تک تقریباً 13 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس مدت میں ملک میں مرکزی حکومت نہ ہونے اور بیگانوں کے حملوں کی وجہ سے سیاسی و اجتماعی حالات نہایت آشفتہ ہو گئے تھے، اور اہل علم کو جو آرام و سکون حکومت صفویہ میں میسر تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تدریس و تحقیق کے لیے مناسب ماحول فراہم نہیں تھا۔ ایسے حالات و ماحول میں علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ نے میدان علم و فقاہت میں قدم رکھا، اور تمام تر دشواریوں اور پریشانیوں کے باوجود اہل بیت علیہم السلام کے پرچم کو بلند کر کے مجاہدانہ انداز سے میدان میں ڈٹ گئے۔
علامہ محمد باقر وحید بہبہانی علیہ الرحمہ علامہ مجلس اول کی اولاد میں سے تھے۔ جو 1170 ہجری قمری کو اصفہان میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اصفہان تقریباً اپنی علمی مرکزیت کھو چکا تھا۔ محمد باقر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بہبہان ہجرت کر گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ بہبہانی کے والد ماجد محمد اکمل اصفہانی بہبہان میں اخباریوں سے مقابلے کے لیے کہ جو اس شہر میں عروج پر تھی آئے تھے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ علامہ بہبہانی کے اصفہان سے ہجرت کرنے کی وجہ وہاں کے خراب سیاسی اور سماجی حالات تھے، کیونکہ اس وقت بہبہان میں اہل علم کے لیے نہایت ہی سکون و اطمینان میسر تھا۔ محمد باقر اپنے والد ماجد کے جو دانشور اور باعمل عالم دین تھے کہ زیر سایہ رشد و ترقی کرتے رہے اور بہبہان میں اپنی تعلیم مکمل کی اور عوام اور علماء کے درمیان اہل علم کے عنوان سے مشہور ہو گئے۔ آپ 30 برسوں تک اس شہر میں سکونت پذیر رہے اور عوام کے درمیان اعتقادی اختلافات کو حل کرنے کی ہمیشہ صحیح کوشش کرتے رہے اور اس راہ میں کامیاب بھی رہے۔
علامہ بہبہانی کے جنہیں اسلامی علوم میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، فقہ اور اصول فقہ میں بہت زیادہ چیزیں ایجاد کی اور شیعہ حوزہ علمیہ میں بہترین چیزوں کی بنیاد رکھی۔ علامہ وحید بہبہانی کی ایجادات و خلاقیت صرف اصول فقہ ہی میں منحصر نہیں تھی، بلکہ آپ نے بے شمار اسلامی علوم جیسے کلام، رجال اور حدیث میں علم کی اعلیٰ منزلوں کو طے کیا، یہاں تک کہ آج بھی فقہی اور اصولی بحثوں میں علماء کرام مشغول رہ کر ان کے نظریات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مرحوم علامہ وحید بہبہانی نے رجال اور درایہ کی بحثوں میں بھی قابل مشاہدہ ایجادات کی ہیں۔
علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کے زمانے میں علم اصول فقہ کی، جس کا اجتہاد میں بہت زیادہ کردار رہا ہے، بے رونق ہو گیا تھا اور اہل علم کی اس پر بہت کم توجہ رہ گئی تھی۔ علامہ نے اصول فقہ کی حمایت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قدم اٹھایا اور علم اصول کی دوبارہ نئے انداز سے بنیاد رکھی اور اسے زندہ کیا۔ اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے جنہیں مجتہد حکم شرعی کے استخراج کے وقت استعمال کرتا ہے، لہذا علم اصول فقہ ایک ایسا علمی آلہ ہے جس کے ذریعے سے فقی اصلی منابع یعنی کتاب، سنت، اجماع اور عقل سے احکام شرع کو استنباط کر سکتا ہے۔ علامہ وحید بہبہانی نے ایک ایسی تحریک چلائی جس کے نتیجے میں حوزہ علمیہ میں دسیوں ممتاز فقیہ اور اصولی پیدا ہوئے۔ علامہ وحید بہبہانی کے استاد معظم مرحوم سید صدر الدین رضوی قمی کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک بھی اصولی موجود نہ تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد یعنی مرحوم سید صدر الدین کے بعد علامہ وحید بہبہانی کی بے پناہ جد و جہد کی بنا پر علم اصول فقہ میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ آپ کے شاگردوں نے شیعہ اصول فقہ کی بحث کو بہت زیادہ ترقی و پیش رفت عطا کی۔
علامہ وحید بہبہانی نے اخباریوں سے ایسا زبردست مقابلہ کیا جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اخباری علماء اس گروہ کو کہتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ دین کے احکامات کو سمجھنے کے لیے صرف روایتوں کے ظواہر پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ یہ لوگ شیعوں کی 4 اصل کتابوں کی تمام روایتوں کو صحیح جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان ان منابع میں پائی جانے والی حدیثوں کی طرف رجوع کر کے اپنے شرعی احکام کو معلوم کر سکتا ہے اور اسے کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت اخباری لوگ اجتہاد اور مجتہد کی تقلید کو جائز نہیں جانتے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں اصولیوں کو قرار دیتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ احکام دین کی صحیح تشخیص کے لیے ماہر اور علمی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ ایسے افراد کا بھی ہونا ضروری ہے جو علمی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے علاوہ دینی منابع پر کافی تسلط رکھتے ہوں اور صحیح اور ٹھوس علمی اور عقلی روش سے استفادہ کر کے مختلف مواقع پر استنباط کر سکے۔ اور جو لوگ اس مہارت سے بہرہ مند نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ ماہرین کی طرف رجوع کریں۔ غیر ماہرین کا ماہرین کی طرف رجوع کرنے کا مسئلہ ایک قاعدہ عقلانی کے عنوان سے عقلاء کے درمیان قابل قبول ہے، اور اصولیوں کا خیال ہے کہ یہ قاعدہ حکم دینی کی تشخیص میں بھی جاری ہوگا۔
اخباریوں کا عقیدہ ہے کہ کتب اربعہ میں موجود تمام حدیثیں صحیح ہیں، یعنی جس طرح سے ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہیں بالکل اسی طرح معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، اور ہر شخص براہ راست ان احادیث کی طرف رجوع کر کے دین کے ہر مسئلے کی معلومات فراہم کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اصولیوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں، البتہ ذرا سا محنت و مشقت کر کے یعنی احادیث کے راویوں کے سلسلے کی چھان بین کر کے صحیح حدیث کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اصولیوں کا نظریہ یہ ہے کہ فہم حدیث میں ظواہر پر عمل کرنے سے دین کے سمجھنے میں غلطیوں کا امکان پایا جاتا ہے، لہذا صحیح احادیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو۔
علامہ بہبہانی علیہ الرحمہ بہبہان میں برسوں کی علمی سعی و کوشش کے بعد بالآخر اخباریوں کے افکار و نظریات کو روکنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ پھر آپ نے سن 1159 ہجری قمری میں اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی۔ اس زمانے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کوئی ایسا فاضل و کامل استاد نہیں تھا جس کے سامنے آپ زانو یا ادب طے کرتے اور اپنی علمی پیاس کو بجھاتے، لہٰذا آپ کربلا معلیٰ چلے گئے۔ کربلا معلیٰ میں بھی بہبہان ہی کی طرح بہت زیادہ اخباریوں کا نفوذ تھا۔ پھر علامہ وحید بہبہانی اخباری علماء کے درس میں شرکت کرنے لگے اور ان کے عقائد و دلائل کو نہایت ہی قریب سے تحقیق و جستجو کرتے رہے۔ پھر آپ نے اخباریوں کے بزرگ عالم دین و استاد شیخ یوسف بہرانی سے درخواست کی کہ صرف 3 دن کے لیے مجھے اپنی جگہ درس دینے کی اجازت دے دیں۔ شیخ یوسف بہرانی نے، کہ جو ایک نہایت معزز بزرگ انسان اور اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، ان کی یہ درخواست قبول کر لی۔ علامہ وحید بہبہانی نے ان 3 دنوں میں اخباریت پر نقد و تنقید کی اور اجتہاد کی صحیح روش اور طریقے کو دلیلوں کے ساتھ بیان کیا، جس کے نتیجے میں شیخ یوسف بہرانی کے 2 تہائی شاگرد اخباریت سے منحرف ہو کر اصولیوں کی بزم میں شریک ہو گئے۔
علماء شیعہ کی تاریخ کا ایک خوبصورت اور سنہری موقع علامہ وحید بہبہانی اور شیخ یوسف بہرانی کی، کہ جو اپنے زمانے میں 2 مخالف افکار و نظریات کے بزرگ نمائندے شمار ہوتے تھے، ملاقات اور اخلاق کریمانہ سے واضح نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں علماء اپنے زمانے میں نامی و گرامی عالم دین اور علم دین کے ناشرین میں شمار ہوتے تھے اور عوام میں ان دونوں کے بہت زیادہ حامی اور چاہنے والے موجود تھے، لیکن صحیح دینی تربیت اور صحیح و سلامت نفس رکھنے کے سبب خود کو حق و حقیقت کی پیروی کا مستحق قرار دیتے تھے۔ اسی وجہ سے شیخ یوسف بہرانی نے نہایت خاضعانہ اور محترمانہ انداز سے اپنی کرسی تدریس کو اپنے عقائد و افکار کے مخالف عالم دین کے حوالے کر دیا، اور جب آپ نے علامہ وحید بہبہانی کے علم و فضل کے کمالات کو درک کیا اور ان کی روش بحث اور استدلال کی قوت و طاقت کا مشاہدہ کیا، تو اصولیوں سے متصل ہونے کے لیے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ اگر شیخ یوسف بہرانی علیہ الرحمہ کا نفس اس قدر صحیح و سالم نہ ہوتا اور اپنے چاہنے والوں کو، کہ جن کی تعداد کم نہ تھی، اصولی افکار و نظریات کے خلاف مہمیز کرتے، تو اس وقت اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان نہایت ہی سنگین و خطرناک اختلافات پیدا ہو جاتا۔
سامعین، علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ نے اخباریوں کے افکار و نظریات سے سرسخت مقابلہ کرنے کے علاوہ علماء اصولی کو بھی صحیح و سازگار تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اصولی افکار و نظریات یا دین اجتہاد میں رونما ہونے والے نقصانات کو بخوبی درک کر لیا تھا، اور وہ خطرات جو حقیقی اجتہاد پر منڈلا رہے تھے ان سے بھی باخبر ہو گئے تھے۔ آپ جس شدت کے ساتھ اخباریوں پر نقد و تنقید کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اصولیوں کے درمیان پائے جانے والے احتمالی انحرافات پر بھی خوب تنقید کیا کرتے تھے۔ آپ کی صاحب مدارک یعنی سید محمد بن علی موسوی آملی، متوفی 1009 ہجری قمری کے، جو زبردست اصولی عالم اور فقیہ تھے، سے سخت بحث و اختلافات مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ نے افکار تشیع کو افراط و تفرید سے محفوظ رکھنے کے لیے بامقصد قدم اٹھایا اور اس راہ میں بہت زیادہ سعی و کوششیں کی، اور بہت زیادہ توفیقات آپ کے نصیب حال ہوئی۔
اگرچہ اخباری افکار و نظریات احادیث کے بارے میں ایک قسم کا افراز شمار ہوتا ہے اور دینی امور کے بارے میں جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس واقعے کا وجود اور اخباریوں اور اصولیوں یعنی اجتہاد کے حامیوں کے درمیان مقابلہ آرائی نے مذہب تشیع کے لیے بے شمار آثار و برکات مرتب کیے ہیں۔ وسائل الشیعہ اور بحار الانوار جیسی عظیم روایت کی کتابوں کی تالیف، اسی طرح سے قرآن کریم کی روائی تفسیر نور الثقلین اور البرہان فی تفسیر القرآن جیسی عظیم المثال کتابوں کی تدوین و تالیف اس زمانے میں کی گئی جس وقت اخباری افکار و نظریات عروج پر تھے۔ اسی طرح سے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہونے والے مناظرے اور مباحثے بھی فقہی اور اصولی مباحث کی ترویج و اشاعت میں قابل مشاہدہ مدد کی ہے۔
علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمٰ نے تقریباً 90 برس عمر کی، اور عمر کے آخری حصے میں ان پر ضعف و نقاہت نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے درس و بحث کو ترک کر دیا اور صرف شرح لمح ہی پڑھانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے اپنے عظیم شاگرد علامہ بحر العلوم کو نجف اشرف بلایا اور ان سے درخواست کی کہ یہیں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں اور شیعوں کے امور کی خبر گیری کریں۔ شیعوں کے اس جلیل القدر عالم دین نے مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کے بعد کربلا معلا میں وفات پائی، اور شہداء کربلا کے پائندی رواق امام حسین علیہ السلام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے گئے۔ اگرچہ آپ کا جسم نحیف دوسرے اجساد کی طرح منو زمین تلے دفن ہو گیا، لیکن آپ کا نام بزرگان دین اور محافظین شریعت کے زمرے میں آج بھی اپنی روشنی بکھیرنے میں مصروف ہے، اور آپ نے جو علم کا چراغ روشن کیا تھا وہ آج بھی علماء اور حقیقت کے متلاشیوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں۔ عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرنس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں، اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے، اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قبادیانی اپنے سفر و سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں، اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے اور ان پر خوش خط تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں۔ زمانہ قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط ثلث میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے۔ بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح اینگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا، لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا،
تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہرو میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14ویں صدی کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں 3 حوض ہیں، 2 حوض 12 ضلعی ہیں اور 1 حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔